पैगंबर इस्लाम के पवित्र परिजनों के बारे में कैथरीन शेकडम कहती हैं कि वास्तव में वे बहुत ही महान लोग थे। उन्होंने अपने बलिदानों से हमारे लिए हकीकत का मार्ग प्रशस्त किया। उनके सारे काम ईश्वर की प्रशंसा के लिए थे। वे हमारे लिए एक आदर्श हैं जिनका हमें अनुसरण करना चाहिए। कैथरीन शेकडम कहती हैं कि पैगंबर इस्लाम ने हमारे लिए रास्ता निर्धारित कर दिया है। वे कहती हैं कि इस्लाम के बारे में अध्ययन करने के दौरान मुझको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई कि पैगंबर इस्लाम के सही उत्तराधिकारी हज़रत अली ही थे। वे इस बात में कोई संदेह नहीं देखती।
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إن إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پروردگار، تو جسے جہنم میں ڈال دے گا، گویا اسے ذلیل و رسوا کر دیا، اور ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ پروردگار، ہم نے اس منادی کو سنا جو ایمان کی آواز لگا رہا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ پروردگار، اب ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری برائیوں کی پردہ پوشی فرما، اور ہمیں نیک بندوں کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگار، جو تو نے اپنے رسولوں سے وعدہ کیا ہے اسے عطا فرما، اور روز قیامت ہمیں رسوا نہ کرنا کہ تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔
سامع ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، آپ کا میزبان گلشن نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام قبول کیجیے۔ ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ آل عمران کی آیات نمبر 192 تا 194 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اربابی۔ سامع، تھوڑی دیر کے بعد ہم پروگرام نیم نگاہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ نیم نگاہ کے بعد سماعت فرمائیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پروگرام اسلام پلس ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامعین، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ اس وقت ہماری یہ رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سماعت فرما رہے ہیں۔ سامعین، اب پیش ہے پروگرام نیم نگاہ۔ تو نیم نگاہ میں سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کی جائیں گی، اور اس کے علاوہ ایک انٹرویو بھی آج کے پروگرام میں شامل رہے گا۔ سامن، گلشن نقوی عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہے۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ ایرانی قوم اپنی استقامت اور صبر کے ذریعے فریق مقابل کو قانون اور ضابطوں کی پابندی پر مجبور کر دے گی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے کہا ہے کہ ایران اور وینزویلا امریکہ کو منمانی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ امریکہ کے موجودہ صدر ٹرمپ نے انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے حریف امیدوار کو اپنی کامیابی کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، اور پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے ایک بار پھر اپوزیشن کے اتحاد پی ڈی ایم پر حکومت کو بلیک میل کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ ایرانی قوم اپنی استقامت اور صبر کے ذریعے فریق مقابل کو قانون اور ضابطوں کی پابندی پر مجبور کر دے گی۔ انسداد کرونا کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر ایران ڈاکٹر حسن روحانی نے امریکہ کی اقتصادی دہشت گردی کے مقابلے میں ایرانی قوم کی بے مثال استقامت اور پائیداری کی تعریف کی۔ صدر ایران نے امید ظاہر کی کہ پابندیاں لگانے والوں کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کے ناجائز مقاصد کبھی پورے نہیں ہوں گے۔ صدر ایران کا کہنا تھا کہ امریکی حکمرانوں کو ایرانی عوام کے مقابلے میں اپنی ناکامیوں سے سبق لیتے ہوئے عالمی قوانین اور ضابطوں کے سامنے سر تسلیم خم اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرنا چاہیے۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے واضح کیا کہ ایرانی قوم اپنی استقامت اور صبر کے ذریعے فریق مقابل کو قانون و ضوابط کی پابندی پر مجبور کر دے گی۔ دوسری جانب ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکی انتخابات کے نتائج کا تہران کے اصولی موقف اور پالیسیوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے کہا ہے کہ ایران اور وینزویلا امریکہ کو منمانی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ایران اور وینزویلا نے امریکہ کو گنڈا گردی سے روک دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو آئندہ بھی منمانی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ محمد جواد ظریف نے کہا کہ ایران اور وینزویلا کے درمیان تعاون مکمل طور سے قانونی ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں رخنہ ڈالنے کی امریکی سازش ناکام ہو گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم 40 سال سے امریکی دباؤ اور پابندیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور اگر ہم کو امریکہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہوتا تو کافی عرصہ قبل یہ کام کر چکے ہوتے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ نے ایران کے خلاف بہت زیادہ غیر قانونی اقدامات انجام دیے ہیں، ہماری معیشت کو نقصان پہنچایا ہے، ہمارے عوام کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ اگر وہ حالات میں تبدیلی کا خواہاں ہے تو اسے اپنے رویے میں تبدیلی لانی چاہیے۔ امریکہ کے موجودہ صدر ٹرمپ نے انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے حریف امیدوار کو اپنی کامیابی کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ امریکہ کے سن 2020 کے صدارتی انتخابات میں ان کے حریف ڈیموکریٹ امیدوار جو بائیڈن کو صدارتی عہدے پر آنے کی کامیابی کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ قانونی چارہ جوئی کا عمل اب شروع ہوا ہے۔ یہ پہلی بار نہیں کہ ٹرمپ نے امریکہ کے صدارتی انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگایا ہے۔ انہوں نے اسے قبل ایک بیان میں کہا تھا کہ وہ حکومت پر امریکی عوام کے اعتماد کے حصول کے لیے تمام قانونی طریقوں پر عمل کریں گے۔ دوسری جانب ریپبلکن پارٹی کی قومی کمیٹی نے صدارتی انتخابات کے نتائج کو چیلنج کرنے کے لیے ٹرمپ کی مالی مدد کی غرض سے اب تک $6 کروڑ جمع کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے ذمہ داروں نے اعلان کیا ہے کہ مقابلہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ یہ ایسے حالات میں ہے کہ ٹرمپ کے قریبی ساتھیوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ امریکہ کو بحرانی دنوں کا سامنا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی بھتیجی میری ٹرمپ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ان کے چچا شکست کو تسلیم نہیں کر سکتے، ٹرمپ کے اقدامات کے نتیجے میں بعد کے مہینوں کے خطرناک ہونے پر خبردار کیا ہے۔ انہوں نے ریپبلکن پارٹی کے رہنماؤں سے اپیل کی ہے کہ وہ صدارت کے عہدے پر کسی اور کو نہ آنے دیں۔ اس وقت امریکی سماج پوری طرح سے دو حصوں میں بٹا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور مختلف شہروں میں پورا شوب مظاہروں اور حتیٰ دونوں صدارتی امیدواروں کے حامیوں کے درمیان مسلح تصادم کے خدشات شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ سامعین، امریکی صدارتی انتخابات کے سلسلے میں ہمارے ساتھی علی عباس رضوی نے ہندوستان کے معروف تجزیہ کار ڈاکٹر جلیل مہتی سے انٹرویو کیا ہے۔ وہ امریکی صدارتی انتخابات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں،
دو پہلو ہیں، ایک تو بیرونی پہلو ہے، ایک داخلی۔ اگر آپ امریکی نقطۂ نگاہ سے دیکھیں، جو امریکی شہری ہیں، امریکی سٹیزنز، ان کے حساب سے جو ہے سب سے اہم چیز ہے نتیجہ۔ ان کے سامنے یا تو بائیڈن جیتیں گے یا ٹرمپ جیتیں گے۔ لیکن اب اس میں ایک سب سے اہم نقطہ، اور مجھے لگتا ہے ایک بہت ہی اہم اثر جو امریکی ڈیموکریسی یا امریکی سسٹم جو ہے اس کو، اس کے جو اثرات ہیں بہت دور تک رہیں گے، وہ ہے پولرائزیشن۔ امریکی قوم جو ہے ابھی جو ہے تمام امریکی میڈیا، لبرل میڈیا، انہوں نے جو رائٹ آف کر دیا تھا ٹرمپ کو کہ ٹرمپ جو ہے آرام سے ہاریں گے، لیکن ابھی آپ دیکھیں لگ بھگ 48% جو ہے ووٹ ٹرمپ نے جیتا ہے اور بائیڈن لگ بھگ 50 کے آس پاس۔ تو یہ پولرائزیشن جس میں بہت سارے اور مسائل کا دخول ہے، جس میں وائٹ سپریمیسی، انسانی حقوق، سیاہ فام، تو وہ ساری چیزیں تو ہیں۔ تو اس سے جو ہے امریکی نظام کتنا کمزور ہے، اس کے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ کتنے کمزور ہیں، وہ اس الیکشن میں بالکل کھل کے سامنے آ گئے ہیں، بالکل عیاں ہیں، بالکل روشن ہو گئے ہیں۔ وہ تو ایک پہلو ہے۔ دوسرا ہے بیرونی پہلو، جو امریکہ نے ابھی تک تمام دنیا کے اقوام کو، بالخصوص جو مشرقی وسطی میں ہیں اور دوسرے ممالک بھی، جو ایک سب سے بڑا ایک دبدبہ جو امریکہ نے بنایا تھا، جس میں امریکی میڈیا کا بھی بہت بڑا رول تھا، وہ یہ تھا کہ امریکہ ایک سٹینڈرڈ ہے، امریکہ جو ہے انسانی حقوق جو ہے امریکہ میں سب سے جو ہے ان کا بہت پاس رکھا جاتا ہے، امریکی نظام جو ہے بہت ہی سٹیبل ہے، پولیٹیکل سسٹم بہت ہی زیادہ سٹیبل ہے, وہ ساری چیزیں جو ہیں اب اس الیکشن میں وہ سٹینڈرڈ سارے کرمبل ہو گئے ہیں. آپ تمام دنیا کے اقوام کو جو ہے ان کو آکوپائی کرتے ہیں ان پہ ملٹری کے ذریعے یا میڈیا کے ذریعے یا دوسرے.
ڈاکٹر جلیل مہدی صاحب, یہ پہلی بار ایسا نہیں ہے کہ جب امریکہ کے صدارتی انتخابات میں اس طرح کا تنازع اٹھا, اس بار تو ظاہر ہے کہ صورتحال خانہ جنگی کی طرف بھی جاری, لیکن آپ دیکھیں کہ بش جونیئر اور ایل گور کا جو الیکشن ہوا تھا اس میں کورٹ کے ذریعے فیصلہ ہوا تھا, پچھلے الیکشن میں بھی صورت حال کم و بیش ایسی ہی تھی. تو اگر ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ نظام یا سسٹم فاسد ہے اور کرپٹ ہے, تو میرا خیال ہے کہ کبھی کبھی تو حق سر چڑھ کے بولتا ہے.
بالکل, جو اب ٹرمپ کی آپ ساری صدارت دیکھیں, آپ چار سال دیکھیں ٹرمپ کے, تو ٹرمپ نے بالکل جو ہے اس سسٹم کو جو ہے بالکل آپ جو ہے اس کی جو ساری کمزوریاں ہیں ان کا جو ہے وہ بالکل سامنے آ گئی ہیں. ٹرمپ نے بالکل بہت ساری چیزیں جو ہے ان کو سسٹم کو کھول کے رکھ دیا ہے. لیکن ایک بہت ہی اہم ڈفرنس ہے ایل گور اور بش کی اور اس والے پریزیڈنسی میں, ان دونوں کینڈیڈیٹس جو تب دونوں کینڈیڈیٹس تھے صدارتی کینڈیڈیٹ, انہوں نے سسٹم پہ اٹیک نہیں کیا تھا, اس میں آپس میں تنازع تھا. لیکن یہاں پہ ٹرمپ نے بالکل سسٹم پہ اٹیک کیا ہے اور وہ اٹیک بہت حساب میں بجا بھی ہے. تو سسٹم جو ہے امریکی سسٹم بہت کرپٹ ہے, پہلے ہی جو ہے نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہے ایلیٹس کے بیچ میں, اور جمہوری جو اقدار ہیں وہ کتنے کمزور ہیں امریکی سسٹم میں, وہ بالکل کھل کے آ گئے ہیں اس الیکشن میں. اور اس اگر وہ نقطۂ اس نقطۂ نگاہ سے آپ دیکھیں گے تو ٹرمپ جو ہے ٹرمپ نے پوری چیز جو ہے آپ کے سامنے کھول کے رکھ دی ہے, وہ ایک ایشو ہے. دوسرا ایشو جو ہے جو ٹرمپ کی جو پوری کیمپین رہی ہے وہ بالکل انیکویلٹی پہ ہے, وائٹ سپریمیسی, سیاہ فاموں کے خلاف, مائنورٹیز کے خلاف. مجھے نہیں لگتا کہ امریکی جو ہے ہسٹری میں, کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں یا جو صدارتی انتخاب رہے ہیں اتنا ڈیوائسو کینڈیڈیٹ کبھی آیا ہے. اور اس کے بعد بھی چار سالوں میں اتنی میڈیا, لبرل میڈیا اس کے پیچھے رہ کے بھی, اس کے ہر چیز کو اس کے سامنے رکھ کے بھی, اس کے بعد بھی 48% امریکی جو ہے ابھی بھی اسے ووٹ کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں امریکہ میں بھی جو جمہوری اقدار ہیں کس قدر پست ہو گئے ہیں, کس قدر کمزور ہو گئے ہیں. تو دنیا کو جو ہے اب وہ پاٹھ نہیں پڑھا سکتے, اس حساب سے بالکل جو ہے وہ سٹینڈرڈ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے.
پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے ایک بار پھر اپوزیشن کے اتحاد پی ڈی ایم پر حکومت کو بلیک میل کرنے کا الزام عائد کیا ہے. حافظ آباد میں عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم والے اپنی چوری کو چھپانے کے لیے مجھے بلیک میل کر کے قومی احتساب بیورو نیب کو ختم کرانا چاہتے ہیں. عمران خان نے کہا کہ جب میں نے نیب کو ختم کرنے سے انکار کر دیا تو انہوں نے عدلیہ اور ساتھ ہی آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس کو تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا کہ آرمی چیف پر حملہ پوری فوج پر حملہ ہے. پاکستان کے وزیراعظم نے واشگاف الفاظ میں کہا کہ اپوزیشن جان لے کہ آپ سب کا مقابلہ مجھ سے ہے. پاکستان کے وزیراعظم نے پچھلے دو روز کے دوران دوسری بار اپوزیشن کے رہنماؤں کو فوج کے خلاف بیان دینے پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے. جمعرات کے روز سوات میں عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے حزب اختلاف کی جماعتوں پر فوج کو بغاوت کے لیے اکسانے کا الزام عائد کیا تھا. ہندوستان کی ریاست بہار میں اسمبلی انتخابات کے تیسرے اور آخری مرحلے کے لیے ووٹنگ ختم ہو گئی ہے. نتائج کا اعلان 10 نومبر کو کیا جائے گا. ہندوستانی میڈیا کے مطابق بہار اسمبلی کے انتخابات کے تیسرے اور آخری مرحلے کی ووٹنگ میں کورونا وبا کے پھیلاؤ کے باوجود بیشتر پولنگ مراکز پر لمبی لمبی قطاریں دیکھی گئیں. البتہ بعض علاقوں میں ووٹروں نے پولنگ کا بائیکاٹ بھی کیا. اس مرحلے کی پولنگ میں اسمبلی اسپیکر سمیت بعض ریاستی وزیروں کی قسمت کا فیصلہ بھی ای وی ایم مشینوں میں بند ہو گیا. سنیچر کو بہار کے 25 اضلاع کی 78 سیٹوں کے لیے پولنگ ہوئی اور آخری مرحلے میں مجموعی طور پر 54% سے زائد ووٹنگ ہوئی. بہار اسمبلی انتخابات کی ووٹنگ مکمل ہونے کے بعد ایگزٹ پول میں راشٹریہ جنتا دل کی قیادت والے عظیم اتحاد کو بی جے پی اور جنتا دل یو کے اتحاد این ڈی اے کے مقابلے میں بہتر پوزیشن میں دیکھا جا رہا ہے. بس ایگزٹ پول میں کہا جا رہا ہے کہ بہار کے 44% ووٹ اگلا وزیراعظم تجسوی یادو کو دیکھنا چاہتے ہیں, جبکہ موجودہ وزیر اعلی نتیش کمار کے حق میں 35% لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. بہار کی اسمبلی میں 243 سیٹیں ہیں اور حکومت بنانے کے لیے کسی بھی جماعت یا اتحاد کو 122 سیٹیں درکار ہوں گی اور ایگزٹ پولز میں راشٹریہ جنتا دل اور اس کی اتحادی جماعتوں کو 120 سے 125 سیٹوں پر کامیاب دکھایا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں کورونا وائرس کی وبا کو شکست دینے والے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس سے فعال معاملات لگاتار کم ہو رہے ہیں، جبکہ ہفتے کے روز وائرس کے یومیہ معاملات ایک بار پھر 50,000 سے زائد آئے ہیں۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں کورونا وائرس کی وبا کو شکست دینے والے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں فعال کیسز کی تعداد بھی کم ہو رہی ہے۔ البتہ نئی دہلی سے موصولہ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کورونا کیسز کی تعداد ایک بار پھر یومیہ 50,000 سے زائد آنا شروع ہو گئی ہے۔ اس سے قبل جمعے کو کورونا وائرس کے 47,638 نئے کیسز رپورٹ ہوئے تھے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں کورونا کے 50,357 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جن سے متاثرین کی مجموعی تعداد 84,62,000 سے زائد ہو چکی ہے۔ ہفتے کو ہندوستان کی وزارت صحت کی جانب سے جاری کیے جانے والے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 53,920 مریض شفا یاب ہوئے اور 577 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ فعال کیسز کی تعداد 4,141 سے گھٹ کر مجموعی 516,632 رہ گئی ہے اور یہ شرح 6.1% ہے۔ کورونا سے شفایابی کی شرح 92.41% اور اموات کی شرح 1.48% ہے۔ ہندوستان کی ریاستوں مہاراشٹر، دہلی سب سے زیادہ متاثر ہونے والی ریاستیں ہیں، جہاں کی صورتحال بدستور بحرانی بنی ہوئی ہے۔ پاکستان میں کورونا وائرس کی دوسری لہر شروع ہونے کے بعد ملک بھر میں نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے فیصلوں پر سختی سے عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق ہفتے سے ماسک نہ پہننے والوں پر 100 روپے سے 500 روپے جرمانہ عائد کیا جائے گا، جبکہ 20 نومبر سے ملک بھر میں شادی حالوں میں تقریبات کے انعقاد پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، جو 31 جنوری تک جاری رہے گی۔ سرکاری اور نجی دفاتر میں عملے کی تعداد 50% تک کم کر دی گئی ہے۔ پاکستان میں کورونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات میں کمی کے بعد اب کورونا کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس کے مزید 1,500 معاملات سامنے آئے، جبکہ مزید 20 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ اس دوران 812 مریض اس بیماری سے شفایاب ہو گئے۔ آرمینیا اور آذربائیجان کی فوجوں کے درمیان قراباخ کے مختلف محاذوں پر لڑائی پھر شدت اختیار کر گئی ہے۔ باکو سے ہمارے نمائندے کے مطابق آذربائیجان کی وزارت دفاع نے بتایا ہے کہ اخدرا، اخدام اور خوجاوند سیکٹروں پر آرمینیا کی فوجوں کے ساتھ پچھلے 24 گھنٹے سے شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ آذربائیجان کی وزارت دفاع کے مطابق مذکورہ سیکٹروں پر جاری لڑائیوں میں آرمینیا کی فوج کو بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ دوسری جانب آرمینیا کی وزارت دفاع نے قراباخ کے شہر لاچین کے قریب واقع آذربائیجان کے فوجی ٹھکانوں پر حملے کی فوٹیج جاری کی ہیں۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان قراباخ کے معاملے پر 27 ستمبر سے باضابطہ جنگ جاری ہے اور روس سمیت مختلف فریقوں کی جانب سے کی جانے والی امن کی کوششیں تاحال نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکی ہیں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ہونے والے ایک بم دھماکے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق کابل پولیس کے ترجمان فردوس فرامرس نے اعلان کیا ہے کہ کابل کے فرسٹ سیکیورٹی زون میں یہ مقناطیسی بم کا دھماکہ ہفتے کے روز ایک کار میں ہوا۔ افغانستان کے ایک سیکیورٹی ذریعے کا کہنا ہے کہ جاں بحق ہونے والوں میں ایک معروف نامہ نگار بھی شامل ہے۔ ابھی تک کسی نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ واضح افغانستان کے دارالحکومت کابل سمیت بعض علاقوں میں حالیہ ہونے والے بم دھماکوں میں 10 افراد ہلاک و زخمی ہوئے ہیں۔ ان میں سے بعض دھماکوں کی ذمہ داری طالبان گروہ نے قبول کی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ قطر میں طالبان اور حکومت کے درمیان مذاکرات کسی نتیجے کے بغیر جاری ہیں۔ صہیونی حکومت نے جیل میں بند فلسطینی قیدی کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ ماہر الاخرس کی 100 روزہ بھوک ہڑتال کے بعد صہیونی حکومت انہیں رہا کرنے پر تیار ہو گئی۔ ماہر الاخرس پچھلے 103 دن سے بھوک ہڑتال کر رہے تھے اور صہیونی حکومت کی جانب سے 26 نومبر کو انہیں رہا کیے جانے کے وعدے کے بعد انہوں نے اپنی بھوک ہڑتال ختم کر دی ہے۔ ماہر الاخرس غرب اردن کی سیلہ الزہر کالونی کے رہنے والے ہیں اور انہوں نے بغیر کسی چارج شیٹ کے اپنی گرفتاری کے خلاف اور اسی طرح اپنی اور اپنے ساتھ قید دیگر فلسطینیوں کی رہائی کے لیے 100 سے زیادہ دن سے بھوک ہڑتال کر رکھی تھی۔ اور آخر میں یہ خبر کہ معذور ایرانی ہنرمند خاتون نے جاپان میں ہونے والے معذوروں کے بین الاقوامی فیسٹیول میں دوسرا انعام حاصل کیا ہے۔ ایران پریس کے مطابق جاپان میں ہونے والے معذوروں کے بین الاقوامی فیسٹیول میں معذور ایرانی خاتون کے تیار کردہ فن پارے صلح درون یا انر پیس کو دوسرے انعام کا حقدار قرار دیا گیا۔ اس فیسٹیول میں 3 دیگر معذور ایرانی ہنرمندوں نے اسپیشل جیوری ایوارڈ حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ اس موقع پر جاپان میں ایران کے کلچرل کونسلیٹ نے ایک معذور جاپانی ہنرمند کے فن پارے آرزوؤں کے رشتے کو منتخب اور ایرانی دستکاریوں اور جاپانی زبان میں چھپی ایرانی کتابوں کا ایک سیٹ بطور تحفہ عطا کیا۔ امن کے موضوع پر ہونے والے اس فیسٹیول میں دنیا کے 33 ملکوں کے 400 معذور ہنرمندوں نے اپنے فن پارے نمائش کے لیے پیش کیے تھے۔ ٹوکیو میں ہونے والا یہ فیسٹیول کرونا پروٹوکول کے تحت انجام دیا گیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین خبریں آپ نے سنی اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرام نیم نگاہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، ایک میں ہی تو نہیں طالب دید ہے سب، یا نبی امی لقب، او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، آپ کی در کھلے مجھ پہ کئی، آپ کے در کے سبب، یا نبی امی لقب، او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب، یا نبی لقب، دل نے لبیک کہا اب یقین مجھ کو ہوا، اب یقین مجھ کو ہوا، آپ سے شاہ امم
مجھ کو ملوائے گا رب, مجھ کو ملوائے گا رب. یا نبی امی لقب, یا نبی امی لقب, یا نبی امی لقب.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب ہم پیش کر رہے ہیں اس وقتی نشریات کا آخری پروگرام اسلام پلس, اور اسی پروگرام کے ساتھ ہماری آج کی تیسری اور آخری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی. تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام اسلام پلس.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان اس کے بنائے ہوئے قانون کی پیروی کرے, کیا یہ ضروری ہے؟ حالانکہ انسان اپنی ضرورتوں کو بہتر سمجھ سکتا ہے, بالخصوص دور حاضر میں علم و ٹیکنالوجی کی بے انتہا ترقی کے باعث وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا سوال جو اس سلسلے میں کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے اس کے دین کی, جبکہ عقل خود فیصلہ کر سکتی ہے کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے. پہلے سوال کا خلاصہ یہ. اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ کو تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے, تو پھر اللہ بہتر جانتا ہے. وہ انسان کا خالق ہے, اسی نے دین کو بنایا ہے, اسی نے عقل کو بنایا ہے. وہ ہمیں ہم سے بہتر سمجھتا ہے کہ ہم کس طرح سے کمال کی حد تک پہنچ سکتے ہیں, کس طرح سے سعادت کے درجے پہ فائز ہو سکتے ہیں. چونکہ وہ ہمارا خالق ہے, ہماری عقل کا خالق ہے, اور اسی نے یہ دین بھیجا ہے. اگر عقل اور آج کل جو ترقیاں کی جا رہی ہیں وہ ہماری ہدایت کے لیے, ہماری سعادت کے لیے, ہمیں کمال تک پہنچانے کے لیے کافی ہوتی, تو یقیناً اللہ انہی کو کافی سمجھتا اور ہمارے لیے دین, شریعت اور انبیاء کا انتظام نہ فرماتا. ہم سے بہتر ہمیں بنانے والا جو ہمارا خالق ہے, ہمارا مالک ہے, وہ ہماری ضرورتوں کو سمجھتا ہے, اور وہی عالم ہے حقیقت میں, اور اس کا علم بہت زیادہ وسیع ہے, لامحدود ہے. ہمارا علم ناقص ہے. وہ اپنے وسیع علم کے ذریعے سمجھتا ہے کہ ہماری عقل کہاں تک ہمیں رہنمائی کر سکتی ہے, اور ہماری یہ ترقیاں کہاں تک ہمیں کمال کی منزل تک پہنچا سکتی ہیں. لہٰذا یہ سوال غلط ہے کہ عقل کے ہوتے ہوئے، ان ترقیوں کے ہوتے ہوئے ہمیں اللہ کے دین کی پیروی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اور آئمہ یا انبیاء کے تعلیمات ہمارے لیے کیوں ضروری ہیں؟ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ انسان کو کے لیے کیا ضروری ہے۔ اس نے انسان کو پیدا کیا ہے، وہ اس کی ضرورتوں کو، اس کی تمام تر احتیاجات کو بہتر سمجھتا ہے۔ اس نے عقل کو پیدا کیا ہے، انسان کو پیدا کیا ہے اور دین کو ہمارے لیے بھیجا ہے۔ عقل کافی ہوتی تو اللہ دین کو ہمارے لیے معین نہ فرماتا۔ دوسرے یہ کہ عقل ہماری محدود ہے، بہت سے حقائق کو سمجھتی ہے لیکن بہت سے حقائق کے جزیات کو نہیں سمجھتی۔ جزیات کے سلسلے میں عقل ہماری یہ تشخیص نہیں دے سکتی کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے۔ یہ وہ بات ہے صرف جو دین ہی نہیں کہتا بلکہ بڑے بڑے فلاسفہ، حکماء اور دانشمندوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ عقل ایک حد تک حقائق کو جانتی ہے، تمام جزیات کو نہیں جانتی، اور عقل کو وحی کی مدد کی یقیناً ضرورت ہے، عقل کو دین کی مدد کی بہرحال ضرورت ہے تاکہ انسان سعادت تک پہنچ سکے اور کمال کو حاصل کر سکے۔ یہ بات اللہ جو انسان کا خالق اور عقل کا خالق ہے ہم سے زیادہ جانتا ہے، لہٰذا اس نے ہماری ہدایت کے لیے دین کی پیروی کو ضروری قرار دیا ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید میں بعض آیتیں محکم ہیں اور بعض دیگر متشابہ۔ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ کتاب عام انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے تو پھر متشابہ آیتوں کا نازل ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا یہ ہدایت کی نفی نہیں کرتی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعاً بہت اچھا سوال ہے کہ قرآن میں متشابہ کا وجود کیوں پایا جاتا ہے؟ آیات متشابہ کی قرآن ملانے کی کیا ضرورت تھی؟ اصل میں اگر ہم اس بات کو سمجھنا چاہیں کہ آیات متشابہ قرآن میں کیوں لائی گئی ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھنا پڑے گی کہ جو الفاظ، جو کلمات ہم روزمرہ کی گفتگو میں استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے معنی اور ہمارے مفہوم کو سمجھانے کے لیے ہیں، ہمارے عام معنی ہیں، ہمارے عام مفہوم ہیں، ان عام باتوں کو سمجھانے کے لیے یہ الفاظ کافی ہیں۔ لیکن اگر خالق کائنات کوئی ایسی بات کہ جو ان معنی اور ان مفاہیم سے ماورا اور بالا ہو، وہ خالق اکبر ایسی اہم بات کہنا چاہے تو پھر ان الفاظ میں گنجائش نہیں ہے کہ جو ان الفاظ میں وہ معنی اور وہ مفاہیم سمائے جا سکیں۔ مثال کے طور پر ارشاد رب العزت ہوتا ہے قرآن کریم میں، ید اللہ فوق ایدیہم، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، یعنی اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، تو اللہ کے ہاتھ نہیں ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کے ہاتھ نہیں ہوتا ہے اور خداوند عالم اس مفہوم کو ان الفاظ کے ذریعے پہنچانا چاہتا ہے تو پھر کیسے ان الفاظ میں گنجائش ہو سکتی ہے؟ لہذا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کا سایہ ان کے اوپر ہے۔ یا الی ربہا ناظرہ، تو اپنے رب کی طرف کو دیکھنے والے ہیں۔ اللہ تو جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے، منزہ، پاک و پاکیزہ ہے، اس کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ اس کو نہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کی طرف کو دیکھنے والے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی نعمتوں اور رحمتوں کا نظارہ کرنے والے ہیں. خدا سمیع ہے, بصیر ہے, سننے والا ہے, دیکھنے والا ہے. تو خداوند عالم کان کے وجود سے منزہ ہے, پاک و پاکیزہ ہے. وہ کان نہیں رکھتا ہے, نہ وہ آنکھ رکھتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ سننے والا ہے, وہ دیکھنے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خالق سمع و بصر ہے, وہ کانوں کا خالق ہے, وہ آنکھوں کا خالق ہے. وہ بغیر کان اور بغیر آنکھ کے سب کچھ دیکھ سکتا ہے, سب کچھ سن سکتا ہے. جو آوازیں ہیں وہ بغیر کان کے سنتا ہے, جو اشیاء ہیں وہ بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے. اسی طریقے سے اگر آخرت کی باتیں خداوند عالم ہمیں بتلانے لگے تو ہم آخرت کی باتیں کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ الفاظ ان معنی کو ادا کرنے سے عاجز ہیں. اسی طریقے سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جب کسی بچے کو کہ ذہن کو متحرک کرنا ہو تو پیچیدہ سوال اس کے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں. اور پھر چوتھی بات یہ ہے کہ اگر اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ کرنا ہو پروردگار عالم کو تو کیسے کرے گا؟ لہذا قرآن کریم میں متشابہ آیات کو خداوند عالم نے رکھا ہے تاکہ جب لوگوں کو متشابہ آیات سمجھنے کی ضرورت پڑے تو اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ کے در پر جائیں اور ان سے مدد حاصل کریں اور رہنمائی حاصل کریں.
اگر امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف حجت خدا اور ہادی برحق ہیں تو حجت خدا اور ہادی کو چاہیے کہ لوگوں کے درمیان رہیں تاکہ لوگ ان کی امامت کے سائے میں ہدایت حاصل کر سکیں. لیکن جو امام مخفیانہ زندگی گزارنے پر مجبور ہو تو کائنات کو ایسے امام اور ہادی کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, حجت خدا کے ظاہر ہونے کا مسئلہ اور اس کی ہدایت کا مسئلہ یہ بہت اہم ہے. حجت خدا اگر ظاہر ہوگا تو وہ ہدایت بشر ظاہری انداز میں کرے گا. لیکن یہ کہنا کہ اگر امام مخفی ہے, امام غائب ہے تو اس کے وجود کا کیا فائدہ, یہ کہنا صحیح نہیں ہے. چونکہ امام کے وجود کا ایک فائدہ ہے ہدایت بشر, امام کے وجود کے اور بھی فوائد ہیں. مثلا روایات میں وارد ہوا ہے خود امام کے وجود سے کائنات باقی ہے. اگر امام کا وجود کائنات سے ختم ہو جائے تو یہ دنیا فنا ہو جائے گی. اور اس روایت کو ابن حجر نے نقل کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا, اے اللہ کے نبی, آپ کے اہل بیت کے بعد امت کی مثال کیسی ہوگی؟ آپ نے فرمایا, اس گدھے جیسی جس کی کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو. لہذا امام کا ایک فریضہ ہے ہدایت بشر, لیکن خود امام کے وجود کا فائدہ یہ ہے اس کے وجود سے یہ کائنات باقی ہے. اور امام کے وجود ہی کی وجہ سے کائنات میں اللہ کی شناخت ہوتی ہے, اللہ کی معرفت ہوتی ہے اور اس کی عبادت ہوتی ہے. شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب اعمالی میں امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ روایت نقل کی کہ امام فرماتے ہیں, جب سے اللہ نے جناب آدم کو اس دنیا میں بھیجا ہے, زمین کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں رہی. چاہے وہ حجت ظاہری ہو یا وہ حجت باطنی ہو. یعنی حجت اللہ کبھی ظاہر بظاہر ہوتا ہے لوگوں اور عوام کے ساتھ ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے حجت خدا کا وجود انسان کی نظروں سے غائب ہوتا ہے. پھر امام فرماتے ہیں اگر ایسا نہ ہوتا، یعنی حجت خدا زمین پر نہ ہوتی، تو اللہ کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی تھی. لہٰذا یہ کہنا کہ جو امام غائب ہے وہ لوگوں کی ہدایت کیا کرے گا، اور جب وہ ہدایت نہیں کرے گا تو اس کے ہونے کا کیا فائدہ ہے، یہ قول صحیح نہیں ہے. چونکہ امام کے فرائض میں سے اہم فریضہ ٹھیک ہے ہدایت بشر ہے، لیکن ہدایت بشر میں بھی ایک شرط مخفی اور پوشیدہ ہے. وہ یہ شرط ہے کہ انسان تکلیف الہی میں قدرت رکھتا ہو. اگر انسان قادر نہیں ہے تو انسان کے اوپر سے تکلیف الہی ساقط ہو جاتی ہے، اور اسی کو قرآن نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اس کے ظاہری معنی یہ ہیں اللہ ایسا ہی حکم اپنے بندے کو دیتا ہے جس کو وہ انجام دے سکے، اللہ تکلیف ما لا یطاق نہیں دیتا. مثلا انسان کے لیے وضو واجب ہے، لیکن اگر پانی مضر ہو جائے، نقصان دہ ہو جائے انسان کے لیے، تو انسان سے وضو ساقط ہو جاتا ہے، اس پر تیمم واجب ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر امام کی جان کو خطرہ ہے اور وہ عوام کے سامنے ظاہر ہوگا تو اس کے قتل ہونے کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں ظاہری اعتبار سے ہدایت کرنا امام کے اوپر سے ساقط ہو جاتا ہے.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
انسان کی ذات کا سرچشمہ کہاں پر ہے، اور اس ہستی و ذات کا انسان کے طرز عمل پر کس قدر اثر ہوتا ہے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ انسان اس ذات کے بارے میں شناخت حاصل کرے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آپ کے سوال کے تین گوشے ہیں. ایک تو یہ کہ ہماری ذات کا سرچشمہ کیا ہے. دیکھیے اصل میں نہ صرف ہماری ذات بلکہ پوری کائنات کی ذات کا سرچشمہ، پوری کائنات پوری ہستی کا سرچشمہ وہ ذات باری تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو نہ صرف انسان بلکہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا سرچشمہ وہی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے، بار بار تاکید کی جاتی ہے کہ ہمیشہ یہ کہیں، تکرار کریں انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں دوبارہ پلٹ کر اسی کی بارگاہ میں جانا ہے. بس نہ صرف ہماری بلکہ پوری کائنات کی ذات کا سرچشمہ وہ ذات باری تعالیٰ ہے. ایک دوسرے آپ نے کہا کہ اس کی شناخت ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے. دیکھیے خالق کائنات نے قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُو، یعنی جانو، پہچانو. کس کو پہچانو؟ کہ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُو، کہ وہ اس کی ذات وہ تنہا ہے، یعنی وہ خدا فقط تنہا ہے. لا الہ، کوئی خدا نہیں سوائے اس خدا کے، اس وحدہ لا شریک کے. مفسرین نے کہا کہ وَعْلَمْ یعنی صیغہ امر ہے، اس میں اطلاق ہے، کسی قسم کی قید و شرط نہیں ہے. یعنی ہر ایک کو معرفت الہی کی شناخت حاصل کرنا، پہچاننا ضروری اور واجب ہے. اب رہا مسئلہ جب ہم نے پہچانا تو کیسے پہچانے کا، صرف ذات کا پہچاننا ضروری نہیں بلکہ تمام صفات الہیہ کا، چاہے وہ صفات جمالی ہوں، چاہے صفات کمالی ہوں، چاہے صفات جلالی ہوں، ہر ایک کا پہچاننا ضروری ہے. اب جب ہم نے پہچان لیا ذات باری تعالیٰ کو تو اس کا ہماری زندگی میں اثر کیا ہوگا، جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے. دیکھیے اگر انسان نے پہچان لیا خدا کے صفات کو، اس کے صفات جمال، صفات جلال اور اس کے کمال کو پہچان لیا ہے، تو تنہا پہچاننا ذات کا کافی نہیں ہے، صفات کا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو ان صفات سے متصف کرنا چاہیے, یعنی اپنے اندر ان صفات کو مزین کرنا چاہیے. جب انسان نے ان صفات سے مزین ہو جائے گا, اپنے آپ کو آراستہ کر لے گا, تو اب اس کا اثر خود بخود اس کی زندگی میں آنے لگے گا. اب اگر کوئی خدا کی معرفت رکھتا ہے تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی خاتون اللہ کی معرفت کی وادی میں قدم رکھے اور اس کے باوجود بغیر حجاب کے نکلے یا بد حجاب نکلے, ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جب شناخت پروردگار حاصل ہوگی تو اس کو حیا حاصل ہوگی, وہ باحیا ہو جائے گی. جب کوئی بھی خاتون حیا اس کے اندر آ جائے گی تو اپنے آپ کو کنٹرول کرے گی, وہ اپنے قیمت کو, اپنے گوہر کی, اپنے وجود کی قیمت کو جان لے گی, وہ اسی طرح برباد نہیں ہونے دے گی. تو پس ذات الہی کا ایک اثر یہ ہے کہ انسان پروردگار عالم کی رضا پر راضی رہے گا. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے, کان الناس, کہ تمام کے تمام لوگ, کان اعلم الناس باللہ, سب سے زیادہ معرفت الہی رکھنے والا کون ہے؟ ارضاہم بقضاء اللہ, جو اللہ کی قضاء اور قدر پر راضی ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے اس کے صفات ہیں, کہ ایک صفات یہ ہے کہ دنیا سے بالکل بیگانہ ہو جائے گا, یعنی بے اعتنا ہو جائے گا, اس کا سارا ہم و غم آخرت کی طرف ہو جائے گا. جب وہ اللہ کو پہچان لے گا تو اپنے آپ کو ان صفات سے مزین کرے گا. اور دوسری اور اس کا جو دوسرا تیسرا اثر ہے وہ یہ ہے کہ انسان راضی برضا الہی کے ساتھ ساتھ وہ خداوند متعال کے مقابل میں خاضع ہو جائے گا, اور اس کو خشیت الہی حاصل ہو جائے گی. اسی لیے کہا ہے کہ انما یخش اللہ من عباده العلماء, جتنی معرفت حاصل ہوگی اتنا ہی انسان کے اندر خضوع اور خشوع آتا جائے گا. بس معرفت الہی کا کے بہت زیادہ اثرات ہیں. من جملہ تمام اثرات میں جو سب سے مہم ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی معرفت حاصل کر لے گا تو تمام کے تمام اس کا وجود فقط آخرت کی تلاش میں رہے گا, اور وہ کوشش یہ کرے گا کہ اس دنیا کو پل کی طرح استعمال کرے, اور تاکہ آئندہ جو ثمرہ اس کا آخرت میں ملنے والا ہے وہ اس ثمرے سے بہرہ مند ہو سکے.
قرآن اور اسلام کی نظر میں ایک گھر پر کون سے اصول حاکم ہونے چاہیے جن کی رعایت سے گھر میں ایک پرسکون فضا قائم ہو سکے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سوال کے جواب میں جو آپ نے ابھی پوچھا ہے یہ کہ کون سے اصول حاکم ہو سکتے ہیں, تو بہت سارے اصول ہیں جن کی طرف قرآن اور احادیث میں ہمیں اشارہ ملتا ہے, لیکن میں یہاں پہ کچھ اہم اصول کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. سب سے پہلا اصول وہ یہ ہے کہ دیکھیں, جب شادی ہوتی ہے تو کچھ ذمہ داریاں بڑھتی ہیں اور کچھ تقاضے ہوتے ہیں انسان کے. انہیں تقاضوں میں سے ایک تقاضا جو ہے وہ جنسی تقاضا ہے انسان کا, شوہر کا بیوی سے اور بیوی کا شوہر سے. اس تقاضے کو ایک شرعی حیثیت کے تحت اور شرعی دائرے میں پورا کرنا ہوگا, چونکہ یہ تڑپ ہے انسان کے اندر, یہ تقاضا فطری اور طبیعی ہے انسان کے اندر, اس کو پورا کرنا ہے. اب اس تقاضے کو پورا کرنے کے بہت سارے راستے ہیں, لیکن ان میں سے سب سے اہم راستہ جو ہے وہ یہی شرعی راستہ ہے کہ انسان جب نکاح کے دائرے میں آتا ہے تو اس غریضے کو پورا کرنے کے لیے ان شرعی حدود کی پاسبانی کرتا ہے. لہذا سب سے پہلا اصول جو حاکم ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس فطری اور طبیعی غریضے کو ایک دوسرے کے ذریعے سے پورا کریں. دوسرا اصول جو حاکم یہاں پہ ہو اس گھر کے لیے اور اس گھر کا سکون اور اس کی بنیاد برقرار رہے وہ ہے مشورہ کرنا. مشورہ کے سلسلے میں یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کرے, اس میں کوئی عیب نہیں ہے, لیکن جیسے گھریلو امور ہے, گھر کو سجانا سنوارنا اور گھر کو کس جگہ کون سی چیز رکھنا ہے, اس میں ایک دوسرے کی مشورت سے ایک دوسرے کو جب ہم ایک دوسرے کے پاس دیں گے, ایک دوسرے کا لحاظ کریں گے, تو اس خاتون کو بھی اہمیت دی جائے گی, اس خاتون کو بھی احترام ملے گا, اور اس طریقے سے گھر کا نظام محفوظ رہے گا. یہ بنیادی ایک چیز ہے. اس سے جب ایک عورت کو اہمیت ملتی ہے, اس کو جب اس کی تکریم ہوتی ہے, عزت ملتی ہے, تو وہ بھی خوشی سے پھر اس گھر کو سجانے میں, اس گھر کو آباد کرنے میں دن رات محنت کرتی رہتی ہے. لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے جنگی امور میں اپنی خاتون سے مشورہ کرے. بہرحال چونکہ جنگی امور فطری اور طبی اعتبار سے عورت کے مزاج کے سازگار نہیں ہے, یا جس میں وہ تخصص نہیں رکھتی وہ خاتون, اس میں مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کا کاروبار ہے, شوہر جو ہے نا وہ بزنس کرتا ہے, تجارت کرتا ہے, تو اس امر میں ضرورت نہیں مشورہ کرے. لیکن گھر کو چلانے میں, گھر کو آگے بڑھانے میں, فرزندوں کی تربیت میں, اس میں مشورہ کرنا بہت ہی ضروری ہے. ایک اور چیز جو یہاں پہ حاکم ہو سکتی ہے, ایک اصول ہے, وہ ہے مرد کی سرپرستی. ہمیشہ اس بات کو مان لیا جائے, چونکہ مرد ہر جہت سے اس میں قوت ہوتی ہے, توانائی ہوتی ہے. دیکھیے عورت جو ہے وہ جذبات کا ایک مجسمہ ہوتی ہے, اس کے اندر بھی عقلی توانائی ہے, اس کی کوئی وہ نہیں ہے. لیکن جو پلٹا باری جس چیز کا ہو جاتا ہے وہ جذبات کا, وہ ہے عطوفت کا, مہربانی کا, وہ ہے محبت کا. لہذا مرد میں اس سے بڑھ کر صلاحیت ہوتی ہے, عورت کے اندر بھی بہت ساری صلاحیت ہے, اس سے قطعاً انکار نہیں ہے. لیکن گھر کی ذمہ داری جو ہے وہ باہر کی ذمہ داری, وہ مرد کے سپرد کی جائے. اسی طرح سے ایک اور اصول جس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے وہ ہے صلح, یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ ہو, ایک دوسرے کے ساتھ صلح و آشتی سے رہے. ایسا نہ ہو کہ ہر بات پہ جھگڑا ہو اور ہر بات پہ جو ہے نا ایک دوسرے سے ناراض ہو, ناراحت ہو. لہٰذا اس چیز کو بھی اگر ہم حاکم کر لیں اپنے گھر میں کہ اگر کوئی تھوڑی بہت ایک دوسرے کے ساتھ نظریاتی اور سلیقائی اختلاف ہوا, لیکن ایک دوسرے کو بخشیں, ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئیں اور صلح و آشتی سے اپنے گھر کو آگے بڑھائیں.